مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ پاک افواج کی بیرونی دنیا سے مطالبے پر منحصر ہے کہ وہ کالعدم تنظیموں کو دولت کی رسائی ختم کرنے میں مدد دیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پاکستانی فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف نے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے اپنی حالیہ ملاقات کے دوران یہ معاملہ اٹھایا۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ اس کارروائی کا کن تنظیموں پر اور افراد پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود، جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں سی پی ایل سی کے سابق سربراہ ناظم حاجی۔ آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیے ایک رپورٹ سنتے ہیں اس معاملے پر، پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان نے کہا ہے کہ جماعت و دعویٰ سمیت دیگر تمام ایسی تنظیمیں جن پر اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان کے بینک کھاتے پاکستان میں بھی منجمد کر کے ان تنظیموں کے افراد پر سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ افغان طالبان کے گروپ حقانی نیٹ ورک پر بھی اطلاعات کے مطابق پاکستان نے پابندی عائد کر دی ہے، لیکن اس بارے میں باضابطہ طور پر کوئی بیان یا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ جماعت و دعویٰ اور حقانی نیٹ ورک دونوں ہی کو اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے تعزیرات اور امریکہ کی طرف سے کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ گزشتہ سال امریکہ کے محکمہ خارجہ نے غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست کا جائزہ لینے کے بعد اس میں ترمیم کرتے ہوئے لشکر طیبہ سے منسلک چار تنظیموں کو اس فہرست میں شامل کیا تھا۔ ان تنظیموں میں جماعت و دعویٰ شامل تھی، جو حکام کے بقول لشکر طیبہ ہی کا مختلف نام ہے۔ بھارت کا بھی الزام ہے کہ جماعت و دعویٰ لشکر طیبہ ہی کا حصہ ہے، جو اب نام بدل کر کام کر رہی ہے۔ تاہم جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کا یہ موقف رہا ہے کہ ان کی جماعت کا لشکر طیبہ سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جماعت و دعویٰ اور حقانی نیٹ ورک پر پابندی عائد کیے جانے کی اطلاعات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جماعت و دعویٰ اور کئی دیگر تنظیمیں اقوام متحدہ کی کمیٹی کی اس فہرست میں شامل ہیں جن پر تعزیرات عائد ہیں۔
بیکاز پاکستان از اے ممبر آف دی یونائیٹڈ نیشنز automatically incurs obligation to take action against entities and individuals that are listed by the United Nations sanctions committee.
تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا رکن ملک ہونے کی حیثیت سے خود بخود پاکستان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی تمام تنظیموں اور شخصیات کے خلاف کارروائی کرے جن پر اقوام متحدہ کی کمیٹی تعزیرات عائد کر چکی ہے۔
We take our obligations very seriously. We try to meet these obligations scrupulously.
دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی ذمہ داریوں کو بڑی سنجیدگی سے لیتا ہے اور ان پر سختی سے عمل درآمد کی کوشش کرتا ہے۔ تسنیم اسلم نے کہا کہ پاکستان میں ایسی تمام تنظیموں کے بینک کھاتے یعنی اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں اور ان کی سرکردہ شخصیات کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے حقانی نیٹ ورک پر پابندی کی خبریں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے حالیہ دورہ پاکستان کے بعد سامنے آئیں۔ واضح رہے کہ حال ہی میں امریکہ کی طرف سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ پشاور میں ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد پاکستان نے شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی لائحہ عمل بنایا، جس کے تحت بلا تفریق تمام دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کے اسی لائحہ عمل کے تحت پاکستان کی طرف سے جماعت و دعویٰ اور حقانی نیٹ ورک پر پابندیوں کا فیصلہ کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود سے، اور مسعود صاحب آپ کو خوش آمدید۔
جی شکریہ جی۔
تو ہم پاکستانی میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے کچھ متضاد بیانات آ رہے ہیں، جس سے ہم حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی سنا کہ حافظ محمد سعید کا بیان آیا کہ کوئی ان کے اوپر اس وقت پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن دوسری طرف ہم سن رہے ہیں کہ حزب الطاہر، جماعت الدعویٰ اور حقانی نیٹ ورک وغیرہ جیسی تنظیمیں جو ہیں ان کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ان سے فنڈز روکنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کیا اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی میرے خیال میں کچھ حد تک ابہام تو ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب ان کے اوپر پابندی لگے گی اور لگ رہی ہے، اور اس لیے کہ اب میرے خیال میں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو بین الاقوامی سطح پر حمایت چاہیے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ان تمام جماعتوں کے اوپر پابندی لگائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ابہام تو ضرور ہے کہ واقعی میں کیا ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، کیا وہ لوگ ریسٹرکٹڈ ہیں اور اپنے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. لگتا تو یہ ہے کہ وہ پھر رہے ہیں، باہر بھی ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، بیانات بھی دیتے ہیں، لیکن یہ شاید کچھ عرصے کے لیے اس طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا، لیکن بعد میں پوری طور سے ان کے اوپر بین لگ جائے گا. میں تو اس پہ کافی قائل ہوں، اس لیے کہ اس کے بغیر پاکستان جو ہے اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتا، اور اس کے اگر یہ نہ کرے تو اس کے لیے پیچیدگیاں بہت بڑھ جائیں گی، اور پھر یہ لگے گا کہ پاکستان جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے ان معاملات پر واقعی میں ایکٹ کرنے کے لیے، اور پھر تفریق کرتا ہے مختلف گروپس کے ساتھ، اور انڈیا اور امریکہ اور دوسرے ممالک کے لیے پھر یہ کہنے کو ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ دوہری پالیسی جو ہے وہ اس نے اختیار کی ہوئی ہے.
جی جی. اور اس وقت ہمارے ساتھ سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ ناظم ایف حاجی ہیں. ناظم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید.
فرمائیے.
جی تو آپ کے بھی علم میں ہے کہ جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ ایک قومی ایکشن منصوبہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، آپ توقع کرتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہوگا، خصوصاً کیونکہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ خفیہ معلومات کا حاصل کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قلعدم تنظیمیں ہیں ان پر بین لگے گا اور ان کو جو دولت حاصل ہوتی ہے وہ رکوائی جا سکے گی؟
جب تک ہم فائنینشل کٹ آف نہیں کریں گے تو اس وقت تک میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اور انفارچونیٹلی یہ ہے ہمارے ملک میں کہ زیادہ تر ہماری اکانومی انڈاکیومینٹڈ ہے، اور جو ہمارے ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں، مثال طور پر میں آپ کو ریئل اسٹیٹ کی بھی مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پراپرٹی ٹرانزیکشنز 1/10 آف دا ویلیو پہ ہوتے ہیں آفیشلی، اور باقی سب کیش میں ڈیل ہوتا ہے. تو جب تک ہم یہ فورن ٹرانزیکشن اور جو ہمارے لوکل کیش ٹرانزیکشن کو مانیٹر نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جو قلعدم تنظیمیں ان کی جو فائنینشیل سپورٹ جو کیش کی فارم میں آتی ہے، دیکھیے جو باہر سے بھی جو پیسہ آتا ہے وہ ایکچولی باہر سے پیسہ ٹریول ہو کے آتا نہیں، وہاں ڈالر بک جاتے ہیں اور یہاں روپی ان کو مل جاتے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے جس میں ہماری جو لوکل بینکس کے اوپر بھی پابندی یا مانیٹرنگ کرنی پڑے گی کہ کتنا کیش کیسے فلو ہوتا ہے، اور اس پہ کوئی لمٹ ڈالنی پڑے گی ورنہ، یا پھر ڈیکلریشن ہونا پڑے گا. جیسا میں نے کہا کہ ہماری جو اکانومی ہے وہی کافی حد تک انڈاکیومینٹڈ ہے، تو ہمیں جائز اور ناجائز ٹرانزیکشن جس میں ہم ابھی تنظیموں کو کہتے ہیں ان کے ٹرانزیکشن ناجائز، اور باقی جو اکانومی اور بزنس کے ٹرانزیکشن کیش کے جو ہوتے ہیں وہ بھی حالانکہ غیر قانونی ہوتے اور صحیح نہیں ہوتے، لیکن فی الحال ان کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے، لیکن مانیٹرنگ تو ہمیں کرنی پڑے گی کیش کی جو فلو ہوتا ہے پاکستان ود ان پاکستان.
ناظم صاحب اس کی ذرا تشریح کیجئے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارا کاروبار ہنڈی کا ہوتا ہے اور اس میں بینکوں کو بیچ میں نہیں لایا جاتا ہے، بلکہ بلیک مارکیٹ میں زیادہ تر جو ہے اس وقت تجارت ہو رہی ہے، اس لحاظ سے کیا بینکوں کو بیچ میں لایا جا سکتا ہے؟
لیکن میں نے جیسا کہا نا کہ ہنڈی کا ٹرانزیکشن وہ جو فورن ایکسچینج جو ڈیلرز ہیں یہاں اور اس میں ان کے جو ایجنٹس یا ان کے جو پارٹنر جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ فزیکلی پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے، یہ ایک ڈیل ہو جاتی ہے، ایک میسج جاتا ہے کہ بھائی وہاں آپ نے اتنے ڈالر کسی کو دینے ہیں اور اس کے برعکس یا ادھر سے ڈالر کسی سے لینے ہیں اور یہاں ہمیں روپیہ ڈلیور کرنا ہے. تو یو نو یہ ایک میسجنگ سسٹم ہے رادر دین اے ٹرانزیکشن سسٹم، فزیکلی پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے.
अच्छा जी जी जी
मसूद, मैंने जैसे कहा ना कि अगर कंट्रोल वाकई हमें करना है तो हमें कैश का ट्रांजैक्शन जो हमारी बैंक्स के अंदर से लोग विद इन पाकिस्तान उस पे हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी।
अच्छा जी मसूद साहब, आपके इल्म में है कि जब जनरल राहिल शरीफ गए वहां बरतानिया तो वहां के वजीर आजम से उन्होंने मुलाकात की और उनका ये कहना था कि खुसूसन हिजबुल ताहिर और वो बलूच तंजीमें जो बाहर से पैसा ले रही हैं उनके पैसे को की रसाई को बंद किया जाए, आपके ख्याल में ये मुमकिन हो सकेगा?
मेरे ख्याल में कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट तो हो सकता है, ये जरूर है कि बिल्कुल बंद तो हो नहीं सकता और आपको पता है जो लोग देना चाहें तो वो उनके पास कई जराए होते हैं देने के लिए, जैसे अभी जिसका जिक्र भी हुआ है, तो तरीके तो बहुत से हैं गैर कानूनी तौर से पैसे भिजवाने के लिए, तो उसमें इतनी ज्यादा मुश्किलात नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में जो कम से कम फॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं या जिनके बारे में पता है कि ये लोग पैसे भेज रहे हैं या जिनके पास अकाउंट्स होने नहीं चाहिए और वो अकाउंट्स उन्होंने इंग्लैंड में रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर पाबंदी हो सकती है कि आखिर आपके पास क्या सोर्स ऑफ इनकम है और आप कहाँ किसको भेज रहे हैं और आपके पास कैसे खर्च हो रहा है। तो अगर चाहें तो इंटेलिजेंस जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वो इनको पकड़ सकती है। देखना यह है कि कितने रिसोर्सेज बरतानिया की हुकूमत जो है इन चीजों पर इन लोगों के ऊपर लगाएगी और किस हद तक पाकिस्तान के साथ इसकी मदद करेगी। पहले तो आपने देखा कि बलूची जो नेशनलिस्ट थे उनको इन्होंने काफी पनाह दी ब्रिटेन में और हिजबुल ताहिर को भी बैन नहीं किया गया, तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत वहां फायदा उठाया और पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाया। हिजबुल ताहिर जो है पाकिस्तान में काफी नुकसान पहुंचा रही है और इसी तरीके से बाद ग्रुप्स जो बलूची नेशनलिस्ट हैं वो मुसलसल कार्रवाइयां तकरीबकारी करते हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं बलूचिस्तान में और दूसरी जगहों पर। तो ये चीजें तो हैं और इसमें कहा भी जाता है कि इंडिया भी उनको पैसे दे रहा है और फिर अफगानिस्तान में भी ये मौजूद थे, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जिन पर बड़ी हद तक अगर हुकूमतें बाकी में कोशिश करें तो कोई वजह नहीं कि इनके ऊपर इतना दबाव पड़े कि ये इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाए कि पैसा ट्रांसफर करें।
जी हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ रहे हैं, मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मुजाकरा सुन रहे हैं और हमारा मुजाकरा इस मामले पे है कि कल अदम तंजीमों को दौलत की रसाई कैसे खत्म की जाए और जिस पर फौजी सरबरा जनरल राहिल शरीफ ने पहल की है। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से दिफाई तजयाकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद हैं जबकि सीपीएलसी के साबिक सरबरा नाजिम हाजी हैं। इस वक्त एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम तो आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, उर्दू voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं उर्दू voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
जी और सीपीएलसी के साबिक सरबरा नाजिम हाजी, आप क्योंकि टेलीफोन्स के जरिए जिस तरह खुफिया मालूमात हासिल की जाती है इससे बखूबी वाकिफ हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे सिम्स इस वक्त गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, आपके ख्याल में सरकार ने कितनी पहल की है इस सिम्त?
ये सरकार नॉन सीरियसनेस पे बड़ा ताज्जुब होता है कि कई सालों से एक डिस्कशन हो रहा था कि ये इलीगल सिम्स के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे टेलीफोन कंपनीज हैं उन्होंने अपने आप का इनका बिजनेस इतना फैल चुका है और इतना लुक्रेटिव हो गया है, तो ये जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी उनको उन्होंने अपनी जेबों में रखा हुआ है और इसको वो जो आम जो प्रोसीजर होता है किसी भी मुल्क में आप कहाँ भी चले जाएं امریکہ میں ہو یا یورپ میں یا مڈل ایسٹ میں، آپ کہاں بھی کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں ایک سسٹم ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے بایو میٹرک یا آئیڈینٹیفیکیشن کا، یہ لازمی ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون کی سم کون یوز کر رہا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی تقریباً ابھی جو فگرز آئے کہ 14 million سم رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اب اس کے لیے جب حکومت اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنی چاہتی ہے تو یہ ٹیلی کوز اپنا شور مچانے لگتی ہے کہ ہمارے کاروبار میں اس کا اثر پڑے گا، لیکن یہ وہ نہیں سوچتے کہ سیکیورٹی پہ اس کا کتنا سیریس امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ الیگل سم سے جو عام یہ جو ایکسٹورشن اور کڈنیپنگ فار رینسم اور اس طرح کی کال، یہاں تک تو یہاں پاکستان میں یہاں تک یہ ہو گیا کہ ساؤتھ افریقہ کی جنریٹڈ کال فرام ساؤتھ افریقہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور اس میں رینسم نیگوسیشن ہو رہے ہیں اور ایکسٹورشن بھی اسی پہ ہو رہا ہے. نو یہ میرے خیال سے اس پہ جو ابھی فائنلی جو نیپ جو نیشنل ایکشن پلان جو ابھی نافذ ہوا ہے اس میں یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ 28 February تک تمام انلیگل سمز رجسٹر ہو جائیں گی، اور اگر اس میں بایو میٹرک ویریفیکیشن جہاں نہیں ہوا اس کو بلاک کیا جائے گا. آئی تھنک یہ ایک اسٹیپ گورنمنٹ کو سختی سے لینا چاہیے اور اس پہ کوئی ایکسٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے.
مسعود صاحب، آپ کے بھی علم میں ہے کہ آرمی پبلک اسکول میں جب حملہ ہوا وہاں پشاور میں، تو کہا جاتا ہے کہ جو سمز تھے وہ فاٹا کے علاقے اور ممکن ہے کہ افغانستان سے استعمال کیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے ایک ترقی کارروائی شروع ہوئی ہے 16 December سے، اس سلسلے میں کوئی کام ہوا ہے؟
کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ تمام چیزوں کے اوپر آگے بڑی پیش رفت ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ایسا ہی معاملات پاکستان میں چلتے ہیں، جس تیزی سے ہونا چاہیے وہ مشکل ہی لگتا ہے مجھے، لیکن بہرحال کچھ پیش رفت تو ضرور ہو رہی ہے. ہر چیز کو اب زیادہ سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ سمز کے معاملے پر بھی کافی غور ہو رہا ہے کہ یہ جو افغانستان کی سمز ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو یہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ان کی اس پر عمل ہوتا ہے اور اس میں کس طریقے سے ہر کوئی اپنی مطلب یہ کہ حصہ بھی لیتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بزنس اور کمرشل انٹرسٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ملک کے مفاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں.
اور جانے سے پہلے اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں، اس وقت جو صدر اوباما گئے اور بھارت میں انہوں نے ملاقات کی نریندر مودی سے، آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان اس کو کس طرح لے رہا ہے، اور کیا دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات تھے وہ مزید تیز کیے گئے ہیں؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو وزٹ تھی اس میں ایسے تو خیر توقع تھی کہ ظاہر ہے دونوں جو لیڈرز ہیں وہ کوشش کریں گے کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر ہوں، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے بیانات آئیں اور ایسی پالیسیز اختیار کی جائیں جس سے کہ پاکستان پر زیادہ دباؤ آئے، جس کی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میرے خیال میں کچھ شروع میں تو ایسے بیانات آئے، لیکن اس کے بعد پھر اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان نے جس قسم سے توقعات کی تھی اسی قسم کی وزٹ رہی ہے. کافی انڈیا اور امریکہ کے لحاظ سے تو کافی کامیاب رہی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کسی صورت میں انڈیا کی دباؤ میں وہ نہیں آئے گا. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان اپنی خود کی بقا کے لیے، اپنی بہتری کے لیے اقدامات تو ضرور لے رہا ہے، اور جیسے کہا گیا کہ 16 December کے بعد ایک نئی قسم کی عزم پاکستان کی قیادت دکھا رہی ہے. اور جنرل شریف تو آپ نے دیکھا کہ ہر ملک میں جا کر جو بڑے ممالک ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا برطانیہ اور اب چین گئے ہیں، اور پھر یہی عزم اپنا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بھی کوشش ہے کہ ان ممالک کی حمایت بھی حاصل ہو تاکہ بھرپور طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا اتنا انڈیا سے تعلق ہے. یہ ضرور ہے کہ اب یہ احساس ہے کہ کوئی ایسی تنظیم نہ رہے، چاہے وہ جماعت دعویٰ ہو یا حقانی نیٹ ورک، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو بہت اچھے کام کر رہا ہے اور جس عزم کے ساتھ کر رہا ہے اس کا پھر پوری طور سے فائدہ نہ اٹھا سکے.
جی بہت شکریہ. یہ تھے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود, اور ان کے ساتھ تھے سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ ناظم حاجی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے. کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں. پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلی فون کال نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89, اور فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ہمیں آپ کی ٹیلی فون کالز اور فیس بک پر آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا. سننا نہ بھولیے ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں, اور ہمارا مذاکرہ اس موضوع پہ چل رہا ہے کہ کل عدم تنظیموں کو دولت کی رسائی کیسے ختم کی جائے, اور اس کے لیے جنرل راحیل شریف نے دنیا سے مدد مانگی ہے, خصوصاً برطانیہ سے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مشرق وسطی مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق اور آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں. ڈاکٹر زبیر, آپ کو خوش آمدید.
جی شکریہ.
تو یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ ان کل عدم تنظیموں کو کس طرح پیسہ رکوا دیا جائے جو باہر کی ملکوں میں کام کر رہی ہیں, اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح جنرل راحیل شریف نے برطانیہ سے ایک اپیل کی کہ حزب الطاہر کی فنڈنگ کو روکا جائے, اور کچھ بلوچ تنظیموں کو بھی جو پیسہ آتا ہے باہر سے اس کو بھی رکوایا جائے, آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ممکن ہے؟
2001 کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آرگنائزیشن بنائی گئی تھی جس کا نام تھا فیڈرل ٹاسک فورس فار فائنینشل کنٹرولز, یہ ایف اے ٹی ایف اس کو کہتے ہیں. اس کا مقصد صرف یہی تھا, اور اس کی وجہ سے کئی نئے رولز اور ریگولیشنز پیدا کیے گئے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان بھی اس کا ایک سیکنڈری ممبر ہے, چونکہ پاکستان اسی طریقے سے ایشیا اور پیسیفک میں اسی گروپ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. پاکستان کا اینٹی ٹیررزم اور اینٹی منی لانڈرنگ لا جو ہے وہ اسی کے تحت بنایا گیا تھا. وہ لا ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے, لیکن مشکلات یہ ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے, یہ ٹیررزم فائنینسنگ ہے. جو ٹیررزم فائنینسنگ پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹلی ریسورسز ہوتی ہیں جو وہاں پہ پیسے پہنچاتی ہیں. اس میں کرائمز بھی شامل ہیں, اس میں ڈرگ سمگلنگ بھی شامل ہے, اس میں ڈائریکٹ ٹرانسفر بھی شامل ہیں. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ جو اس قسم کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں, آیا وہ بینکنگ انسٹیٹیوشنز کے تحت ہوتی ہیں یا وہ ڈائریکٹلی دی جاتی ہیں, جیسے حوالہ آپ کو یاد ہوگا. بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک ڈائریکٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا تعلق ہے وہاں تو وہ تو کنٹرول ہو سکتی ہیں, لیکن جہاں حوالہ یا دوسرے ایسے انسٹیٹیوشنز آ جائیں جو کہ فائنینشیل مارکیٹ کو کمپلیٹلی اوائڈ کرتے ہیں, تو پھر اسے کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اس کے کنٹرول کے لیے جنرل صاحب نے فرمایا, درست فرمایا, کہ اس کا کنٹرول ان ملکوں میں ہونا چاہیے جہاں سے وہ پرائمریلی سورس کیا جاتا ہے. انگلینڈ ہو یا کوئی اور ممالک ہوں, خاص طور جی سی ایس کے ممالک ہوں, ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. وہ پھر پاکستان کے اندر جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو اتنا افیکٹولی ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کر سکتے, صرف ڈائریکٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کو انڈائریکٹلی کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو پولیس ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب سیکنڈ اسٹیج پر وہی پیسے جو باہر سے آئے ہیں فائنینشل انسٹیٹیوشنز میں شامل ہونے کی کوشش کریں تو ان کو باہر رکھا جائے. وہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارا اینٹی منی لانڈرنگ لا ہے وہ بہت کمزور ہے, تو اس کو اسٹرانگ کرنا ضروری ہوگا اور پولیس ایکشن کو کنٹرول کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہوگی. یہ کرنے کے لیے آپ کو انسٹیٹیوشنل ریفارمس کرنی پڑیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان ممالک کے ساتھ اگریمنٹس کرنے پڑیں گے جہاں سے اس قسم کی ریسورسز آتی ہیں تاکہ وہ ان وہاں پر کنٹرول کر سکیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دبئی، ابوظہبی اور دوسرے علاقوں میں اس قسم کی جو ٹرانسفرز ہیں ان کے لیے ہڈے بنے ہوئے ہیں اور وہ ٹرانسفر کرتی ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں.
بالکل صحیح. ڈاکٹر زبیر، آپ کے بھی علم ہیں کہ جنرل راحیل جب برطانوی وزیر اعظم سے ملے تو انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے انہوں نے مدد مانگی ان کل عدم تنظیموں کے فنڈز روکنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں برطانیہ کی اب اگر خفیہ ادارے مدد کریں پاکستان کے خفیہ اداروں کو تو ہی یہ کام ممکن ہوگا بیرونی ممالک میں؟
دیکھیے، یہ برطانیہ اور پاکستان کی کوآپریشن تو پہلے سے تھی. جہاں تک الیگل ٹرانسفرز کا معاملہ ہے وہ تو پہلے سے ہو رہی تھی، تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے خاص فرق نہیں پڑے گا. اصل پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ آپ پولیس ایکشن کس قسم کا لیتے ہیں اور دوسرے ممالک آپ کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی انڈیویجول ڈونر جو ہے مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جی سی سی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ٹرانسفر کرتا ہے پیسے، تو آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ کو یہ دکھانا ضروری ہوگا کہ وہ جو پیسے ہیں ان کا پاتھ کیا ہے، وہ کس کے پاس جا رہے ہیں اور کیا وہ صحیح استعمال کے لیے ہو رہے ہیں کہ غلط استعمال کے لیے ہو رہے ہیں. اگر مثلا یہ پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں کسی مدرسے کو اور وہ مدرسہ جو ہے اس کے 1000 اسٹوڈنٹس ہیں لیکن اس کو $100 million مل رہے ہیں ایک سال کے، تو پھر یہ سوچنا ضروری ہوگا کہ وہ 1000 اسٹوڈنٹ کے لیے $100 million کیوں آ رہے ہیں. وہاں پر آپ کو ڈومیسٹک ایکشن ضروری ہوگا. پھر جب ڈومیسٹک ایکشن آپ لے لیں تو پھر آپ ممالک جائیں جہاں پر آپ ان کو بتا سکیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ان کو اپنا پولیس ایکشن ضروری ہو جائے گا. تو یہ معاملے بڑے کمپلیکیٹڈ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں یا انٹینشن نہیں. آبجیکٹو تو ہے لیکن کیپیسٹی یا انٹینشن نہیں ہے کہ ان کو روکا جائے. جب تک آپ ان مدرسوں کے پیسے نہیں روکیں گے اور ان کو پراپرلی ریگولیٹ نہیں کریں گے، اس قسم کے کلاسز ہوتے رہیں گے.
اور آپ کے بھی علم ہے کہ کچھ سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو سربراہ ہیں الطاف حسین، ان پر منی لانڈرنگ کا کیس ہے، وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ول پائی جاتی ہے، کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ سورس تک پہنچا جائے؟
اس کے لیے مشکلات یہ آ جاتی ہیں کہ ہر ملک میں اسٹیک ہولڈرز ہوتی ہیں. وہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر انفلوئنس ڈالتے ہیں، پولیٹیکل یا اکنامک یا دوسرے انفلوئنسز ڈالتے ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہاں پر ایسے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اپنی انکم جو ہے، جو اپنی ریسورسز کو ٹیکسز سے بچائیں اور دوسرے ریگولیشن سے بچائیں. وہ بڑے اہم، بڑے امپورٹنٹ قسم کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگر آپ ان اسٹیک ہولڈرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے یا ان کو آپ انسینٹیفائز نہیں کر سکتے کوئی ایسا کام نہ کریں، تو پھر مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. ان کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ زیادہ ذمہ داریاں سنبھال لیں. لیکن ان کو زیادہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ ان کو خود پر کو دینے کے لیے تیار ہوں. ہمارے پاس اس وقت، پاکستان کے پاس اس قسم کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہوں یا ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ایسے معاملات میں ملک کے اندر کنسنسس پیدا کرنا ضروری ہوگا تاکہ اسٹیک ہولڈرز جو کہ الیگلی اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہیں اس کو کمزور کیا جائے. اس کے لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے فسکل اور جو ٹیکس نیٹ ہے کو بڑھائیں، اکانومی کو کریں، انفارمل اکانومی کا حصہ کمزور کریں. اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس قسم کے ٹرانسفرز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں.
اچھا جی، میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کل عدم تنظیموں کی دولت تک کیسے پہنچا جائے جو کہ بیرونی دنیا میں کام کر رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف نے برطانیہ سے اس سلسلے میں مدد مانگی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں امریکہ میں آئی ایم ایف کے سابق افسر اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں, جبکہ ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار نے. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
کچھ تو کہیے نا,
کچھ تو چاہو,
کم میں تو کچھ نہ,
کچھ کہیے نا. اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجئے 0800-777-89. پروگرام ہے
جی. اور ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں, اور کیونکہ ڈاکٹر زبیر اقبال محقق ہیں یہاں امریکہ میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں, لہٰذا ان سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے شہزادہ ذوالفقار, آپ کو بھی خوش آمدید. جی اچھا, آپ کو ابھی ہم سنتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے جس پہ ڈاکٹر زبیر کو دسترس ہے. ڈاکٹر زبیر, آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت مشرق وسطی میں بھی ایک آگ پھیلی ہوئی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ شیعہ سنی فساد جو ہے وہ ایک طرح سے عروج پہ ہے, خصوصی طور پہ یمن میں. آپ جانتے ہیں کہ شیعہ ہوتیز نے حکومت پر قبضہ کر لیا, ساتھ ساتھ کنگ عبداللہ جو سعودی عرب کے ہیں ان کا انتقال ہو گیا. اس وقت پورے ایک علاقے غیر مستحکم ہیں. آپ بتائیے کہ مشرق وسطی میں اس وقت شیعہ سنی فساد کے جو مواقع ہیں وہ کس حد تک بڑھ گئے ہیں؟
کافی بڑھے ہیں. دیکھیے, پچھلے 2 سال میں بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی گروتھ ہوئی ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جب سے آئی ایس کے قیام میں آئی ہے اور اس کی جو پروگرس ہوئی ہے, اس کی وجہ سے وہاں پر ایک بیسک قسم کا کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے کہ آیا آئی ایس آئی ایس کو ختم کرنے کے لیے جو سنی ممالک ہیں ان کی سپورٹ حاصل کی جائے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اور جو شیعہ آرگنائزیشنز اور جو شیعہ مائنورٹی ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے. اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک مائنورٹی کو انریلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشنز دے دیں تو اس کی وجہ سے پھر جو سول وار کا جو خطرہ ہوتا ہے, جو فرقہ وارانہ تنازعات جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ کم نہیں ہوتے. اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جن میں امریکہ بھی شامل ہے اور ویسٹرن ممالک بھی شامل ہیں, جس میں ترکی بھی شامل ہے, سعودی عربیہ بھی شامل ہے, اس چیز کو سوچنے کی کوشش کریں کہ جب اس قسم کے تنازعات بڑھتے ہیں تو ان کا کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے. جیسے ہی ان کا کنٹرول کمزور ہوتا ہے, ان کی افیکٹونیس کمزور ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ سول وار یا اس قسم کے کانفلکٹس کو روکنے کے قابل ہوں. ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اپنے آبجیکٹیوز کو کسی حد تک کمپرومائز نہ کیا جائے. مشکل یہ ہے کہ جہاں تک مڈل ایسٹ ہے اس میں کانٹرڈکٹری قسم کے آبجیکٹیوز ہیں. ایک طرف تو یہ چاہتے ہیں کہ القاعدہ کو ختم کر دیا جائے اور ڈیموکریسی کو بڑھایا جائے, دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر سٹیبلٹی رہے اور وہاں پر ڈیفنسو سٹیبلٹی ہے خاص طور پہ, اور جو ٹیررزم ہے وہ کمزور ہو جائے. اس کے لیے پھر ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو سپورٹ کون کرے گا. اگر آپ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ جو وہاں کے اسٹیبلشڈ ملٹری اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے. اگر آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کانفلکٹ جو ہے وہ آپ کے جو کانٹرڈکشن جو دوسرے آبجیکٹ سے بڑھ جاتی ہے. تو ایسے سچویشن میں آپ کو سوچنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کون سا آبجیکٹ زیادہ اہم ہے, کس کو اگر آپ حل کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے دوسرے آبجیکٹ آسان ہو جاتے ہیں. اس وقت جو کچھ وہاں ہو رہا ہے, کیونکہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے شیعہ سنی ٹینشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو اس لیے آپ کے جو دوسرے آبجیکٹیوز ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی ٹینشن سے بڑھنے کے بجائے آپ پیچھے ہونے کی کوشش کریں. آپ یمن کو ہی دیکھ لیجئے, یمن میں جو اب پرابلم ہے وہ بڑی کمپلیکیٹ ہو گئی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو خیر ہوتی جو ہیں سو ہیں, لیکن ساؤتھ میں پہلے ہی سیپریٹزم کا معاملہ ہو رہا تھا. اگر ساؤتھ سیپریٹ ہو جاتا ہے تو بڑی حد تک یمن اور ڈی سٹیبلائز सोसाइटी हैं, अगर वो कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर उनको कंट्रोल मेंटेन करने के लिए आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल करना जरूरी होगा। अगर ऐसा होता है सुन्नी उनके खिलाफ हो जाते हैं, अगर ऐसा होता है तो अलकायदा को सपोर्ट मिलती है, जब अलकायदा को सपोर्ट मिलती है तो उसकी वजह से सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक में डिस्टेबलाइजेशन फैलती है। क्या ये ऑब्जेक्टिव ठीक है? क्या जो ऑब्जेक्टिव हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए या कोई नए ऑब्जेक्टिव बनाने जरूरी है? किस हद तक इन्वॉल्वमेंट जरूरी है?
बिल्कुल शहजादे ज़ुल्फ़िकार, मशरक़ वस्ती की जो सूरत हाल है वो बहुत पेचीदा है और सुन्नी शिया फसाद अगर बढ़ता है तो आप क्या तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान में भी यही जो फ़िरक़े हैं वो ज्यादा मुदाखलत करेंगे?
देखिए, मशरक़ वस्ती में जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ दहाइयों में तो वो तो बिल्कुल उसका असर बलोचिस्तान पाकिस्तान पे अमूमी तौर पर पड़ा, फिर पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में जो कुछ हुआ उसका असर बलोचिस्तान में हुआ, और ये बिल्कुल यमन में जो कुछ भी हो रहा है और ये फ्लेरअप होता है तो उसका असर बिल्कुल बलोचिस्तान में पड़ेगा। बलोचिस्तान पहले ही एक फिरकावारियत की आग में जो है वो जल रहा है और यहाँ पर वो तंजीमें और वो अनासिर खुलेआम जो है वो उन अपने मुखालिफ फिरके के लोगों को आम मार रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, औरतें बच्चों को मार रहे हैं, तो वो तो असर एक पड़ेगा। और जाहिर है फिर उसके बाद जो यमन में जो कुछ हो रहा है उसके बाद वो ताकतें जो यमन में जो कुछ जिन्होंने कंट्रोल संभाला है उनको सपोर्ट करने के लिए वो अपना पूरा जोर लगाएंगी और उनके मुखालिफ कुवतें वो भी पैसा लगाएंगी। तो जाहिर है ईरान के बॉर्डर के पास जो कुछ भी यहाँ पर जो वो तंजीमें फिरका परस्त तंजीमें जो उनकी जिनकी एक्टिविटी बहुत तेज होती रही है और इसके बाद मैं समझता हूँ और तेज हो जाएगी, और जंदुला जो इस वक्त तीन ग्रुप में ऑलरेडी बढ़ चुका है जैश उल नसर के नाम से, जैश उल अदल के नाम से, ये तीनों ग्रुप भी और जब इनको सपोर्ट आएगी, जब इनको पैसा जो है वो लगेगा तो जाहिर है ये ईरान के खिलाफ और मुतर्रिक होंगी और उसके बाद ये अपनी कार्रवाइयां तेज कर देगी।
बिल्कुल सही है, यही सवाल मैं करना चाहती हूँ डॉक्टर जुबैर, मैं यही सवाल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपके इल्म में है कि जिंदुल्ला बलूचिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता रहा है ईरान के खिलाफ, अब ईरान की जो हिमायत याफ्ता हुकूमत है यमन में वो अभी कामयाब हो गई है, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से सऊदी अरब की हिमायत से बाज तंजीमें काम कर रही हैं, लश्करे जंगवी हो, अंजुमन सिपा सहाबा हो, उनके दरमियान और जो शिया हामी तंजीमें हैं इनके दरमियान लड़ाई का अंसर शदीद हो जाएगा?
जी डेफिनेटली, देखिए इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है, वो यही है कि जो यमन की प्रॉब्लम है या बाकी मिडल ईस्ट की जो प्रॉब्लम है उसको वहीं सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो मुल्क जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं वो खुद अपने ऑब्जेक्टिव्स को रैशनलाइज करें, खुद क्लैरिफाई करें कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मकसद क्या है। अगर अलकायदा को एक्सट्रीमिज्म की तरफ और बढ़ाया गया तो फिर उसकी यकीनन मुश्किलात पाई जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, उनके दरमियान टेंशन हैं और जो नई गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया में आ रही है वो गालिबन ज्यादा राइटिस्ट होगी, तो उसके बाद पॉसिबिलिटीज हैं कि जो फाइनेंसिंग पहले हुआ करती थी जंगवी और दूसरे ग्रुप्स के लिए शायद दोबारा शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में ये जो टेंशन हैं ये नजर आनी शुरू हो जाएंगी। इनको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट अभी से एक्शन लेना शुरू कर दे और उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले अर्ज किया जो मनी ट्रांसफर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है, उसको पॉलिटिकल डिसीजंस करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो ममालिक ऐसे काम ना करें जिससे पहले करते थे। पाकिस्तान तो एक किस्म का इनडायरेक्ट बैटलफील्ड बन चुका था ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है।
जी 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 आप दोनों हजरात चंद मिनट और रहें हमारे साथ, मैं आप लोगों को याद दिलाऊं کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ان کل عدم تنظیموں تک دولت کی رسائی کو ختم کرنے کے بارے میں جس پر اس وقت پاکستانی فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف نے اتدا کی ہے. ہمیں عنقریب جوائن کریں گے کراچی سے صنعت کار میاں ابرار جو بہت ساری غیر ملکی تنظیموں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
جی ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں اور صنعت کار میاں ابرار احمد آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو.
تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جو محقق ہیں یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی میں, اور ان کے ساتھ ہیں کوئٹہ سے بلوچستان سے سیاسی تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار. ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک میں کس حد تک کالعدم تنظیمیں ہیں, اور اب جبکہ مشرق وسطی کی صورتحال بھی خراب ہوتی جا رہی ہے تو خدشہ یہ ہے کہ مزید تنظیمیں شیعہ سنی اور دیگر تنظیمیں اب پاکستان میں کام کرنا شروع کر دیں گی. آپ بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار نے جو کہا ہے کہ ایسی تنظیموں کے پیسے کو روکنے کے لیے وہ پہل کر رہی ہے, کیا یہ ممکن ہے؟
بالکل ممکن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور جس اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں وہ 100% آؤٹ سائڈ جو ایڈ ہے اس کی وجہ سے کر رہی ہیں. اور یہ جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے فائنینشیل ایز ویل ایز وارفیئر یہ انڈیجنس نہیں ہو سکتی, یہ پاکستانی نہیں ہو سکتی. لہٰذا میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں یہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں یا جو آئندہ کام جیسے آپ نے کہا کہ آئندہ کام کر سکتی ہیں سنی شیعہ یا آئی ایس یا ادروائز, ان کی جو فائنینشیل بیکنگ ہے وہ باہر سے ہو رہی ہے, باہر کے ممالک سے ہو رہی ہے, خواہ وہ یورپ ہو یا ایشین کنٹریز ہوں یا آئی شوڈ بی ویری فرینک ہو سکتا ہے انڈیا بھی ہو. کیونکہ پاکستان میں گروئنگ پرسیپشن ہے کہ یہ تنظیمیں فورن ایڈ کے بغیر, جو فورن ایڈ میں صرف فائنینشیل بات نہیں کر رہا, فورن ایڈ جو ہے ملٹری اسٹریٹجک پلاننگ بھی اس میں شامل ہے, یہ ان کی انڈیجنس نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ فورن پلاننگ ہے, یہ فورن فائنینشیل ایڈ ہے, یہ فورن اسٹریٹجک ملٹری اسٹریٹجی ہے جس کے تحت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے ایک سرٹن سوچے سنجے منصوبے کے تحت. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان آرمی ہے اس نے جو سٹیپس لیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, یا اگر آپ دیکھیں کہ ورلڈ وار کے بعد جہاں بھی اس طرح کے کام ہوئے ہیں, ایون ان ناردرن آئیلینڈ اگر آپ دیکھ لیجئے یا پھر آپ دوسرے ممالک میں دیکھ لیجئے, سری لنکا میں دیکھ لیجئے, وہاں جو یہ تامل ناڈو کی جو ایک موومنٹ چلی تھی فور 10 ایئرز, اسی طرح پاکستان میں بھی یہ جو تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں جو یہاں جس کو خدشہ ہے, آپ نے جیسے فرمایا کہ آئندہ بھی یہ ہو سکتا ہے, یہ ساری فورن ایڈ ہے. دیر از اے گروئنگ پرسیپشن اینڈ آئی وڈ سے دیٹ اٹ از اے ریئلٹی کہ باہر سے جو یہ ان تنظیموں کو جو پیسہ فنڈنگ ہو رہی ہے یا پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان کو بیسیکلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بات ہو رہی ہے, جہاں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ڈو مور, وی کین ناٹ ڈو مور انلیس دیز فنڈنگ از اسٹاپ. اور یہ فنڈنگ جو ہے یہ آل اوور دا ورلڈ ہو رہی ہے, کون اس کے پیچھے ہے, آئی تھنک مینی پیپل آر اویئر آف اٹ. لیکن سب سے بڑا ایک کوشچن مارک یہ ہے کہ جب تک یہ فنڈنگ نہیں رکے گی پاکستان جو ہے اپنی پوری انتہا کوشش کر رہا ہے, کیونکہ کوئی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ڈیسٹیبلائز ہو خود.
بالکل صحیح ہے. ابرار صاحب یہ بتائیے یقیناً باہر کی دنیا سے بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے انفارمل اکانومی کہلاتی ہے, یعنی کہ بہت سارا جو پیسہ ہے وہ بلیک مارکیٹ سے گزرتا ہے اور مطلب بہت ساری دولت تو بینکوں سے داخل ہی نہیں ہوتی ہے، ایسی صورت میں آپ فنڈنگ کو کیسے روکیں گے؟
بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیے پاکستان جو ہے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے انڈیا کے بعد، جہاں پر انفارمل اکانومی جو ہے پیرل اکانومی ہم اس کو کہتے ہیں، پیرل اکانومی ہماری بہت اسٹرانگ اور بہت بڑی ہے. اور اگر یہ حالانکہ یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن پیرل اکانومی کئی مواقع پہ پاکستان کے لیے ایک سپورٹیو اکانومی بھی بن گئی ہے، کیونکہ جب انٹرنیشنل ایڈ ہماری رک جاتی ہے یا ہمیں ٹریڈنگ ایکسیس نہیں دیا جاتا، مثال کے طور پر پاکستان میں ٹیکسٹائل جو ہے ہماری بیک بون ہے اور ٹیکسٹائل کے اوپر ہمیں امریکہ میں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے بیونڈ سرٹن کوٹا، ویئر ایز انڈیا کین ایکسپورٹ اینی اماؤنٹ آف ٹیکسٹائل ٹو امریکہ، بنگلہ دیش کین ایکسپورٹ اینی اماؤنٹ آف ٹیکسٹائل ٹو امریکہ، پاکستان ہیز نو ایکسس آف ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ٹو بیونڈ سرٹن لمٹس ٹو امریکہ، ویئر بائی وی ہیو ریسنٹلی گاٹ جی ایس پی پلس اسٹیٹس فرام یورپ، اب ہم یورپ میں سپلائی کرنے والے ہیں. دیکھیں ایک طرف تو پاکستان کو ایکسس نہیں دیا جاتا مارکیٹنگ کا، دوسری طرف پاکستان کو کنڈیشنل ایڈ دی جاتی ہے، اور تیسری طرف ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے ہم اپنی انرجی سسٹم نہیں پلان کر سکتے، ہم اپنا انرجی ڈاکٹرن نہیں پلان کر سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر سے ڈیولپ کریں وی آر ناٹ الاؤڈ، اگر ہم چاہتے ہیں ایران سے گیس پائپ لائن لے لیں وی آر ناٹ الاؤڈ، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ تھر کول کو ایکسپلوئر کریں وی آر ناٹ الاؤڈ. جب ہمیں ساری چیزوں کی پابندی لگائی جا رہی ہے ہر طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فنڈنگ ہو رہی ہے ٹیررزم اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے اور وہ بھی ہماری نہیں رک رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے پچھلے 100 سال کی اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں، اور ہماری پاکستان کی آرمی کو میں سمجھتا ہوں شاباش دینی چاہیے کہ اگر دنیا کی ہسٹری دیکھیں، یورپین ڈپلومیسی دیکھیں، اسٹریٹجک ایونٹس دیکھیں، تو جس طرح سے ہم ٹیررزم کو فائٹ کر رہے ہیں آئی تھنک وی آر دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ کہ ہم اتنا بریولی فائٹ کر رہے ہیں، سیکریفائز کر رہے ہیں. وی ہیو آلریڈی لاسٹ 50,000 سولز ان دس وار، 50,000 ہمارے بندے مر چکے ہیں سول اینڈ ملٹری، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری امریکہ اور یورپ کی ہے کہ وہ اس فنڈنگ کو بلاک کریں جو باہر سے آ رہی ہے، جو ملٹری ایڈ باہر سے آ رہی ہے، جو اسٹریٹجک پلاننگ باہر سے آ رہی ہے، اس کو روکا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر ویری گریٹ ایویڈنسز جو یہ انڈیا سے ہو رہی ہے اور دوسرے ممالک سے ہو رہی ہے.
آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، اور ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کے علم میں ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما جب بھارت گئے تو اسی وقت جنرل راحیل شریف چین گئے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا بیلنس آف پاور حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
دیکھیے یہ تو ہوتا ہے، ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اب بھی ہو رہا ہے. امریکہ کو یقینا ہندوستان میں زیادہ انٹرسٹ ہے کیونکہ وہ بہت بڑی اکانومی ہے اور وہ گرو بھی کر رہی ہے، تو امریکہ کو اکنامک کوآپریشن اس میں زیادہ ضروری ہے، اور ایک دوسرے ساتھ ساتھ وہ امریکہ کو چائنا کے ساتھ ایک بیلنسنگ بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی یہ پالیسی جسٹیفائیڈ ہے آفٹر نیشنل انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے. جہاں سے پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے انکنڈیشنل قسم کے تعلقات ہیں، اور وہ افیکٹو ہوئے ہیں اور وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہوں گا کہ راحیل جنرل راحیل کی جو وزٹ تھی وہ اس بیسس پہ تھی کیونکہ اوباما ہندوستان آ رہے تھے، یہ پہلے سے ہو رہی تھی اور یہ کنٹینیوئنگ قسم کی ڈسکشنز اور نیگوسیشنز ہیں. اصل بات جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا آج سے 5 سال بعد یہ جو ایک رپروشما ہو رہی ہے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اس کے ریجن پہ کیا اثرات ہوں گے. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اگر اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے اور اگر امریکہ اپنا انفلوئنس پراپرلی استعمال کرے تو پھر یہ علاقے کے لیے کنسٹرکٹیو ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہندوستان گرو کرتا ہے اور اس کی ریجنل کوآپریشن بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے ممالک کو تقویت پہنچتی ہے اور زیادہ سٹیبلٹی اور سیکیورٹی بھی پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ جو پری کنڈیشنز ہیں اور جو امریکن انفلوئنس ہے اس کا افیکٹو استعمال بہت ضروری ہے. ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 30 سال میں کئی مقامات پر اس قسم کی کنڈیشنز پیدا ہوئیں جہاں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہوئے لیکن پھر دوبارہ خراب ہو گئے، کیونکہ سوچیے ہندوستان کے اندر بھی اسٹیک ہولڈرز ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ امریکہ کے ساتھ ہندوستان کی کوآپریشن بڑھے. تب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جسے کہتے ہیں یہ اونٹ کس پر بیٹھتا ہے، دیکھنا ہوگا، ابھی ہم کہہ نہیں سکتے.
شہزادہ ذوالفقار، آپ بلوچستان میں کام کرتے ہیں، آپ سیاسی تجزیہ کار ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان بھارت پر الزام لگاتا رہا ہے کہ وہ بلوچ قوم پرستوں کی حمایت کرتے ہیں جو کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جنرل راحیل نے بھی برطانیہ سے اپیل کی کہ ایسے لوگوں کی فنڈنگ کو بند کیا جائے، یہ بتائیے کہ بلوچستان کے اندر اس معاملے کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں، بلوچستان میں ظاہر ہے لوگ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی لڑائی پیسے کے بغیر لڑی نہیں جا سکتی. اب تک صحافیوں کو ہمیشہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، گورنمنٹ کے لوگ، انٹیریئر منسٹری، خاص کر رحمان ملک جو سابق انٹیریئر منسٹر تھے، بارا اور کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروف ہے اور انڈیا پیسہ استعمال کرتا ہے اور ان کو پیسہ دیتا ہے. لیکن جب بھی ہم نے کوئی ایسے پروف مانگا کوئی اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں، تو انہوں نے کہا یہ سیکیورٹی میٹر ہے تو ہم اس کو آپ کو کوئی ثبوت نہیں دے سکتے. بہرحال سردار عطا اللہ مینگل جو اس وقت قوم پرست رہنما ہے اور ان کے ایک بیٹے جاوید مینگل جن پہ یہ الزام بھی ہے کہ وہ ایک لشکر بلوچستان ایک تنظیم چلا رہے ہیں، ایک آرمڈ گروپ چلا رہے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ اگر اسرائیل کیا شیطان بھی ہمیں اس وقت کوئی ایڈ دے، ہمارے ایک مضبوط آرمی کے خلاف ہماری جنگ ہے، ہم بالکل وصول کریں گے اور لیں گے ان کو. تو اس میں کوئی میں اس کو رد نہیں کرتا، اس کو اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کرتا، لیکن ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا بھی ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، بینگ اے جرنلسٹ میں یہی کہہ سکتا ہوں، ادر وائز ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. اور ویسے بھی جتنے بھی پیسہ ظاہر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سپاہ صحابہ ہے یا اہل سنت یا اس کے دوسری جتنی تنظیمیں ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس اچانک سے موٹر سائیکل پر وہ پھرنے والے، اچانک سے بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس آ گئی، اسلحہ اتنا آ گیا اور نمائش وہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے پیسہ تو آیا ہوگا.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی،
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی، وائس آف امریکا اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے میری کہانی، وائس آف امریکا اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
امیہ ابرار، آپ بتائیے کہ بہت ساری جو تنظیمیں ہیں پاکستان کے اندر، جیسے جنگجو تنظیمیں ہیں، وہ بھی تو اپنا پیسہ باہر رکھتی ہیں، کیا ان تک پہنچنا ممکن ہے؟
میرا خیال ہے جی، جو تنظیمیں پاکستان میں ہیں وہ پیسہ اپنا باہر نہیں رکھتی، ان کا پیسہ باہر سے آتا ہے. اور اگر اس پیسے کو جو آپ کہتی ہیں کہ وہ باہر رکھتی ہیں، میرا خیال میں وہ پیسہ باہر سے ہی آتا ہے، وہ باہر ہی ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے جو باہر سے ان کو ایڈ ملتی ہے. اور ابھی جو ہمارے جو لرنڈ پارٹیسپینٹ تھے جو کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں ثبوت نہیں ہے، میرا خیال میں اتنے ثبوت ہیں کہ جو پاکستان گورنمنٹ نے اور راحیل شریف جو بھی امریکہ گئے تھے، امریکہ جانے سے پہلے افغانستان گئے تھے، پھر وہ امریکہ گئے، پھر وہ انگلینڈ گئے، اور اس کے بعد چائنا گئے. اینڈ کین یو امیجن دا امپورٹنس آف راحیل شریف وزٹ ٹو چائنا، کہ پاکستان اتنا سیریس ہے اس مسئلے میں کہ وہ چائنا سے سیدھا
اپنے ان علاقوں میں گئے جہاں یہ ٹیررزم ہو رہا ہے, وہ اسلام آباد میں رکے اور امیڈیٹلی وہاں چلے گئے. تو سیریسنیس پاکستان کی اور ایویڈنسز اتنے زیادہ اویلیبل ہیں جو کہ امریکہ کو بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں, افغان گورنمنٹ کو بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں, برٹش گورنمنٹ کو بھی, اینڈ ناؤ ریسنٹلی چائنا کو بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں. اور یہ وہ ایویڈنسز ہیں جو کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جتنے زیادہ ایویڈنسز ہیں اس کا سب سے بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ الانگ دا بارڈر پاکستان میں افغانستان کے بارڈر کے اوپر 28 انڈین کونسلیٹس ہیں. وہ 28 کونسلیٹس کیا ٹریڈ کر رہے ہیں, وہ 28 کونسلیٹس کیا بزنس کر رہے ہیں, وہ 28 کونسلیٹ جو ہیں سیبوٹیج ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اینڈ اس سے بڑا ایویڈنس اور نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیے کہ یہ اسلحہ جو ہے پکڑا گیا ہے پاکستان کے علاقوں سے سیبوٹیجز سے. تو میں سمجھتا ہوں ایویڈنسز بہت زیادہ ہیں. ان چیزوں کو جب تک ہم ریسٹیبلائز نہیں کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے خاص طور پر انڈیا کے لیے, اگر ہم نے ریجنل اکنامک انٹیگریشن کرنی ہے تو یہ ٹیررزم بند کرنا پڑے گا. یہ بند ہوگا تو انڈیا, پاکستان, افغانستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز ایک دنیا کو ایسا پلیٹفارم, اکنامک پلیٹفارم مہیا کریں گے جہاں نہ صرف ریجنل انٹیگریشن ہوگی بلکہ انٹرنیشنل اکنامک انٹیگریشن بھی ہو سکتی ہے. اینڈ اٹ از اے پوائنٹ ٹو پونڈر سب کے لیے.
ڈاکٹر زبیر, ہمارے پاس ایک دو منٹ ہیں, لیکن اگر آپ اس پہ جواب دینا چاہیں کہ آپ کے خیال میں جیسے کہ کہا گیا کہ پیسہ باہر سے آتا ہے پاکستان کے اندر, نہ کہ قلدم تنظیمیں اپنا پیسہ ملک سے باہر بھیجتی ہیں, آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ لوکل بھی پیسہ بہت جنریٹ کیا جا رہا ہے, لوکل میں استعمال بھی ہوتا ہے, اس میں سمگلنگ بھی شامل ہے, اس میں دوسرے کرائم بھی شامل ہیں, اس میں کانٹریبیوشن جو لوکل سمپتھیٹک قسم کی پارٹیز ہیں ان کو پیسے دیتی ہیں. باہر سے یقیناً آتا ہے, میں مانتا ہوں کہ باہر سے آتا ہے اور ہمیں معلوم ہے, یہ بھی درست ہے کہ گورنمنٹ کو پتا ہے. بات ایسے ہی آ جاتی ہے کہ کون سا طریقہ ہے اس کے تحت آپ روک سکیں. یقیناً جو فائنینشیل ریگولیشنز ہیں افیکٹولی کام کریں تو روک سکتی ہیں, لیکن پولیس ایکشن بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کی کوآپریشن حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اگر کوئی کانفلکٹس ہیں, اگر کوئی ڈسپیوٹس ہیں جس پہ کمپرومائز پاسبل ہے تو کیے جائیں. پولیٹیکل سولوشن ہو سکتے ہیں جو کہ ملٹری اور دوسرے سولوشن ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ اس کو گلوبل طریقے سے دیکھا جائے, نیرولی نہ دیکھا جائے. یقیناً پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو پیسے دے رہے ہیں, یقیناً ایسے لوگ ہیں جو باہر سے پیسے دے رہے ہیں. میں یقیناً مانتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے, اس کے لیے کوآپریشن ضروری ہو جاتی ہے, لیکن ڈومیسٹک ایکشن بہت اہم ہے. اگر آپ ڈومیسٹک ایکشن نہیں کرتے تو باہر کے ممالک آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے.
جی, اور کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک دو منٹ اور ہیں, لیکن ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے وہ یہ کہ بیرونی مداخلت جو ہے وہ پاکستان کو آگے چل کر ڈی سٹیبلائز بھی کر سکتی ہے. شہزادہ ذوالفقار, آپ نے اسلام آباد میں پچھلے دنوں ایک سیمینار میں وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ کا بیان سنا ہوگا کہ سعودی عرب مسلم دنیا کو غیر مستحکم کر رہا ہے, وہاں کیا رد عمل پایا گیا پاکستان کے اندر اس بیان پر؟
دیکھیں, میں صرف میرے آنریبل پارٹیسپینٹ کے ویوز کو میں رسپیکٹ سے دیکھتا ہوں. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو یہ ضرور بھیجوائیں. میں نے تو یہ کہا کہ ہمیں جتنی بار بھی لوگوں یہ ایکیوز کرتے رہے کہ یہ ثبوت ہمارے پاس ہے, لیکن ثبوت نہ پریس میں چھپا اور بعض ٹی وی اور بعض اخبارات تو حکومت کے کنٹرول میں ہیں, تو بہت آرام سے جو ہے ان میں تمام ثبوت آ جاتا اور تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ کن کن کو کتنے پیسے ملتے ہیں اور کتنی ٹرانزیکشن ہوتی
ہے. اسے آگے بڑھتے ہیں, اسے آگے بڑھتے ہیں. سعودی عرب کی بات کیجئے کہ کیا رد عمل تھا.
نہیں تھی, ظاہر ہے. دیکھیں, یہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی بات ہے. ہمارے ملک میں, پاکستان میں, ظاہر ہے وہ قوتیں ہمیشہ اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اپنی پورا پورا زور لگاتی ہے, اور اسی طرح ایک پروکسی وار چلتی ہے کہ اس ملک میں شاید ہم سیکیورٹی کو اتنا مضبوط نہیں بنا سکتے ہیں, اور مڈل ایسٹ کی وہ ملک ممالک آرام سے وہ پیسہ بھیج سکتی ہیں اور بھیجتی آئی ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم بیڈ اور گڈ میں پڑ جاتے ہیں.
वो एलिमेंट गुड और बैड है, जिस तरह अभी
जी
हाल
जी
में
जी 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 हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हुआ। हमारे साथ थे सियासी तजयकार शहजादा जुल्फकार, उनके साथ थे सनतकार मियां अबरार अहमद, और हमारे साथ अमरीका से थे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुहक्किक डॉक्टर जुबैर इकबाल। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इससे पहले आपने सुना दिफाई तजयकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद को, और उनके साथ थे CPLC के साबिक चीफ नाजिम हाजी। इस प्रोग्राम के लिए हमारे इंजीनियर थे वॉयटेक जोनियक, प्रोड्यूसर सादिया असद। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।